اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي.
أحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جہاں گئے وہاں دو لڑکیاں آئیں، ایک آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس پر آپ کو معاوضہ دیں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو انہوں نے پھر مزید حال احوال پوچھے، حضرت موسیٰ نے پوری تفصیل بتائی تو انہوں نے کہا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ ڈرو نہیں، اللہ نے آپ کو ظالموں سے نجات دے دی ہے. دو بچیوں میں سے ایک نے کہا، قالت احداہما یا ابت استأجرہ، ان بچیوں کو کیا پتا ہوگا کہ اللہ ہمارا تذکرہ اپنی آخری کتاب میں کرے گا، انہیں کہاں پتا ہوگا یہ. قالت احداہما، دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابت استأجر، اے ابا آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کام کرنے والا تو اس کو کیا کریں، اجرت پہ رکھ لیں، مزدوری پہ رکھ لیں. کیوں، کیا ہو گیا بھائی، یا تو مسئلہ ہے سائڈ ہے. اچھا، تو ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ بہترین مزدور یا وہ شخص جو اجرت پہ رکھا جائے ان میں بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہوتا ہے اور امانت دار بھی ہو. آپ نے کسی کو گھر میں کام پہ رکھا، نیک تو بہت ہے، امانت دار ہے، مگر کمزور ہے، تھوڑا سا کام کرے گا تھک جائے گا. میڈیکل ٹیسٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا، کہیں بھی کمپنی میں کسی کو جاب پہ رکھتے ہیں، کوئی ایسی جاب ہو تو ذرا محنت والی، تھوڑا سا چیک اپ ہوتا ہے کہ بھائی، تو طاقتور بھی ہے اور امین امانت دار. مزدور امانت دار وہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کے ذمے لگا ہے آپ اس کو پورا سر انجام دیں. ایسے مزدور مارکیٹ میں شارٹ ہیں، سر پہ جب تک مسلط ہو کے چنگیز خان کی طرح ان کے سر پہ نہ رہو یہ کام، میرا تو تجربہ ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے وہ پھر سستی کرنا شروع کر دے گا. اگر دہاڑی پر آپ نے مزدور رکھا، ایک دن کا کام ایک مہینے میں کرے گا وہ، ہے 30 دہاڑیاں کھا جائے گا آپ کی، ایسے سستی سے تھوڑا سا پھر باتیں کرے گا. ایک دفعہ میں نے کوئی وہ پنجرا بنوانا تھا مرغیوں کے لیے، تو ایک مزدور کو لے آیا میں، کارپینٹر کو، وہ باتیں زیادہ کر رہا ہے، ٹھک ٹھک کم کر رہا ہے، اتنی مصیبت اس کو گھر سے نکالنا مصیبت بن گیا. کہتے ہیں نا، ایک دفعہ کسی نے کسی کو بد دعا دی کہ اللہ کرے تیرے گھر مزدور آئیں، وہ حیران کہ یہ کون سی بد دعا ہے بھائی، اس میں تو کون سی بد دعا. تو ایک دن اس کو کنسٹرکشن کا کچھ کام کروانا تھا، مزدوروں کو بلوا لیا، مزدور پھر ایک دفعہ گھر میں گھستے ہیں تو نکلتے نہیں ہیں. تو اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ واقعی سخت بد دعا دی تھی اس شخص نے، تو الفاظ دعا کے مگر عملاً بد دعا. تو مزدور لوگ بڑے مسئلے کرتے ہیں، ماسیاں جو گھروں میں آتی ہیں ان کے، جبکہ سر پہ کھڑے ہو کے کام نہ کراؤ یہ بھی ڈھنگ سے کام نہیں کرتی، پوچھا لگائیں گی، ادھر آدھا چھوڑ دیا، ادھر یوں کیا، ایسے بے دلی کے ساتھ. ہر آدمی کا یہی حال ہے، پیسے پورے لے گا کام میں ڈنڈی مارے گا، اور اگر مزدور کو پہلے پیسے پکڑا دیے تو وہی ہوگا جو ہمارے مزدور کے ساتھ ہوا ہے، پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کر کے کھڑکی وغیرہ کا کوئی کام کروانا تھا، ایڈوانس میں اس کو پیسے دے دیے، حالانکہ میں لوگوں کو بیان میں کہتا ہوں کہ نہیں دیا کرو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے دے دیے اس کو اور وہ غائب. جب بھی فون کرو رو رہا ہوگا، میرا بچہ مر گیا، میرا ماموں مر گیا، میری ممانی مرنے والی ہے، میرا چاچے کو یہ ہو گیا، دو مہینے سے اس کے ساتھ مسائل ختم. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، مسائل ختم نہیں ہو رہے. اتنے بڑے بڑے کیس بتاتا ہے نا، میرا یہ مر گیا، وہ آدمی کہتا ہے یار پھر تو، اور اب میں خود مرنے والا ہوں، ایسا بتاتا. تو تو اب دو مہینے ہو گئے, اندازہ ہو گیا کہ بس ہم نے غلطی کی تھی, پیسے پہلے پکڑا دیے, تو اب کہاں آئے گا وہ. تو یہ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر مزدور وہ ہے جو امین ہو, امانت دار ہو. علماء نے کہا کہ ان بچیوں کو پتا کیسے چل گیا کہ یہ امانت دار ہے, یہ خیانت نہیں کرنے والے. تو اس کی کچھ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جو خود سے کسی کمزور کی خدمت کر رہا ہے وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا. حق کھانے والا آدمی کسی دوسرے کی خدمت نہیں کرتا. دوسری یہ وجہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لڑکیوں کے والد کے گھر جانے لگے تھے تو ان بیٹی بچیوں سے کہا کہ میرے جو ایک لڑکی آئی تھی نا بلانے, کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے وہاں سے راستہ بتائیں. یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے, کیونکہ وہ آگے ہوں اور یہ پیچھے ہوں تو بار بار ان کے جسم پہ ان کی نظر پڑے گی. تو اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی آنکھیں خیانت کرنے والی نہیں ہیں, کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھنے والے نہیں ہیں, یہی تو خیانت ہے. تو جو یہاں خیانت نہیں کر رہا وہ پیسے کے معاملے میں خیانت کیسے کرے گا. تو ابا باپ جو ہے نا, جو عزت دار باپ ہوتا ہے, بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو اس کو سب سے پہلے فکر اپنی بیٹی کے گھر بسانے کی ہوتی ہے, ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی نہیں ہوتی. نہیں یاری میرا خلے باسا, سب سے پہلے اس کی فکر کیا ہے کہ بچیوں کا گھر بسے. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر بنانا ہے شادی کر کے اپنی بیوی کو خود ہی بنا دو. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچی کو انجینئر یا ڈاکٹر بنائے یا پی ایچ ڈی کروائے, کیونکہ باپ کا اس بیٹی سے براہ راست مفاد نہیں ہے. ڈاکٹر بنے گی فائدہ سسرال اٹھائے گا. کیوں باپوں پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہو, کیوں عذاب کیوں بنا رہے ہو بیٹی کی پیدائش کو؟ یہ ہندو, تم ہندو ہو کے کیوں نہیں مر جاتے؟ مجھے غصہ آتا ہے پھر ایسی باتوں پہ. جاؤ نا ہندوؤں میں جا کے, انڈیا میں ہندوؤں کے علاقے میں جا کے رہو, بتوں کی عبادت کرو, کیوں قرآن سنتے ہو بیٹھ کے؟ پھر اگر ہم مسلمان ہیں, ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, تو اللہ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ باپ پر بیٹی کی ذمہ داری صرف بلوغت تک ہے. بلوغت کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ہے, کیونکہ بیٹی کا سارا مفاد سسرال سے وابستہ ہوتا ہے اور سسرال کا سارا مفاد اس بیٹی سے وابستہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بے شرم لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. باپ شادی نہیں کر رہا, بیٹی رشتہ آ رہا ہے, وہ نکاح نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ بچی ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے کی فیسیں آپ بھر رہے ہو, بچی کو رخصت کر دو, سسرال کے ذمہ ڈال دو کہ ہماری بچی کے ایم بی بی ایس کے دو سال رہ گئے, کیونکہ فائدہ تم ہی کو ہوگا, یہ دو سال تم کراؤ گے, ہم نہیں کرائیں گے. سسرال اتنا بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے, ابھی گالیاں دینے پر میرا دل چاہ رہا ہے, خادم حسین کو بلاؤں گا میں اسپیشل اس کام کے لیے. اتنے بے شرم ہے نا یہ داماد آج کا, اس زمانے کا, جو داماد اور بے غیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سارے بے شرم بے غیرت پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں. شرم نہیں آتی کہ تم کسی کی باپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہو کہ تمہاری بیوی کو وہ پڑھائے. فائدہ تم اٹھاؤ گے تو تم خرچ کرنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ تم بولو رخصت کرو, ہم اس کو باقی تو دو سال ایم بی بی ایس کے وہ میں مکمل کراؤں گا, میری بیوی ہے. لیکن نہ ساس اس کے لیے تیار ہوگی اور نہ سسر. تو اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تمہاری اولاد کو عذاب بنا دیتا ہے تمہارے لیے کہ بھگتو. خود دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تمہارے خرچے تمہاری بیٹیوں پہ کراتا ہے پھر, اور پھر ان سے نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندوں اس کلچر کو تبدیل کرو. دیکھو صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نکاح کرایا صحابیہ سے. کس بات پر؟ کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے تم اس کو بھی سکھا دینا. ان صحابیہ نے تھوڑی کہا ایکچولی ابھی تو میں حفظ کر لوں گی, حافظ اب عالم بن سکتی ہوں, شادی کے بعد تو اتنے مسائل ہیں, کہاں پڑھا جاتا ہے کہاں, وہ تو بھائی پہلے ہی پڑھ لو. نہ بھائی یہ پڑھا دیں گے تمہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنا مسلط نہیں کرنا چاہیے, سب کچھ ہو جاتا ہے نکاح کے بعد بھی. میں نے جو تعلیم حقیقت میں حاصل کی ہے نا پڑھائی, وہ شادی کے بعد کی ہے. شادی سے پہلے تو ہم بھی, وہ ایک گٹر کا ڈھکن تھا ہمارے محلے میں, وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے, سارے کنوارے چھڑے چھاٹ اپنے غم آ کے شیئر کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. صحیح. کچھ بھی نہیں ہوتا, دس بچے ہوں بارہ بچے ہوں, کچھ بھی نہیں, ان چیزوں کو ہم نے مسلط کر لیا ہے. بالکل ویسے ہی لائف ہوتی ہے, اور اچھی لائف ہو جاتی ہے سارے, اور اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی. اور اگر اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے دور بھگاؤ گے تو اللہ آپ کو غلط چیزوں میں ڈال دے گا. تو اس لیے دوسروں کی بیٹیوں سے شادی کرو اور پھر اپنے خرچے پہ ان کو پی ایچ ڈی کراؤ. نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ میں, کیا کرو اپنے خرچے پہ؟ یہ نہیں کہا کرو ہمیں ڈاکٹر چاہیے. نہ نہ, ہم ایسے بے شرم نہیں ہے کہ کسی کے باپ کی کمائی ہم کھائیں, ہم ڈاکٹر بنائیں گے. بہت مشکل ہے یار, میں شکر کرے میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ پر میں نے قابو کیا ہے, ورنہ یہ ٹاپک جب آتا ہے نا تو جو لوگوں کے حالات نظر آ رہے ہیں, ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے, اے اللہ بے غیرت بننے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے. غیرت نہیں ہے خدا کی قسم, دلائل کے انبار لگا دو, باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر غیرت نہیں ہے نا تو جو مرضی کر لو پھر. وہ ایک انگریز عورت آئی تھی نا ہمارے یہاں, میں نے بتایا تھا فرانس سے, مثال تو بےہودہ ہے لیکن وہ بار بار اس کی کہہ رہی تھی اسلام میں یہ یعنی بدفیلی مردوں سے حرام کیوں ہے, یعنی اگر کوئی عورت سے نکاح کرنا چاہتی ہے, مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو حرام کیوں ہے. اس کو میں نے سمجھایا, درس طریقے سے سمجھایا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے خیال اس میں بتاؤں, غیرت جب ختم ہو جائے نا تو پھر چیزیں سمجھ میں بولو بھائی نہیں آتی. یہ گندا عمل ہے. آپ بھنگی کو سمجھاؤ کہ یہ گٹر ہے بدبودار ہے, وہ کہے گا میں تو ڈبکیاں لگاتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. وہ بھائی اس میں وہ چیز ہی حصہ ختم ہو گئی ہے صفائی ستھرائی کی. اب آپ بھنگی کو بولو گوں گوبر, وہ کہے گا اتنی میٹھی میٹھی باتیں میرے سامنے نہیں کیا کرو, وہ یہی کہے گا نا. کسی عام آدمی کے سامنے کرو گے بار بار کہے گا گوبر گوں کیا منہ سے, وہ اچھی چیز کا نام لو. بھنگی کے سامنے جتنا گوں گوبر کرو گے وہ خوش ہوگا کہیں کسی کا گٹر تو نہیں بند ہے, مجھے لے جاؤ یار مجھے پیسے ملیں گے. تو حقیقت ہے کہ جب اضافہ تکل حیا ففعل ما شیتا, جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. تو بچی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہونی چاہیے, اور آگے ساری تعلیم وہ کہاں جا کے حاصل کرے گی؟ سسرا. وہ پریگنینسی یہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں وہاں کی خواتین سے پوچھو, پریگنینسی کے دوران یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں پڑھتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے, یہ ہم نے ہوا بنا لیا ہے. ان کے ہاں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, اور ہمیں جو ہے نا پتہ نہیں کس لائن پہ لگا دیا. تو خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان بچیوں کے گھر گئے تو باپ نے کیا کہا, انی اریدو, جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی, یعنی نیک آدمی ہے اور شریف ہے اور صحت مند بھی ہے, تو انہوں نے فوراً اندازہ ہوا کہ داماد میں بھی تو یہی دو چیزیں دیکھنی چاہیے بھائی. وہ بھی تو تلاش میں ہوں گے نا, میری بیٹیاں جوان ہو گئیں, کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں فوراً شادی کروں گا. تو ان کو خیال ہوا آ گیا. اوف, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی سوچ دیکھو اور ان کی سوچ دیکھو. اللہ ان کے واقعے کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک ایک پہلو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, نمایاں کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمیں اس سے سبق ملے کہ بھائی دو ہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں داماد میں بنیادی, بندہ شریف ہو اور صحت مند ہو. صحت مند اس لیے کہ جو گھر کا کمزور ہوگا تو گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکے گا نا بھائی. مرد تو ذمہ دار ہوتا ہے نا, اس نے کمانا ہے بچوں کو کھلانا ہے, تو یہ صحت اس کے لیے صحیح ہونی چاہیے اور شریف بھی ہو. پیسہ نہیں دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند ہے تو کما لے گا, کمانے کی طاقت دیکھی جاتی ہے, کتنی کما رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں ان المال غاد ورائح, کما رہا ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے اور اگر نہیں ہے تو کما بھی سکتا ہے. کروڑ پتی لوگ دو منٹ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے ان کا. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس میں کمانے کی طاقت ہے, چاہے وہ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, وہ بھی مالدار لڑکی کا کفو اور ہم پلہ ہے. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ کمانے کی طاقت ہونی چاہیے. تو باقی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں کہ تم اپنا پیٹ بھر سکتے ہو, جب نکاح کرو گے تو اتنی صلاحیت دے دوں گا کہ تم بیوی بچوں کو بھی کھلا سکو گے. اس میں اللہ پہ توکل کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ دو ہی کوالٹی کس میں ہونی چاہیے؟ داماد میں. تو بیٹیاں میری جوان ہیں تو کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کر دوں. لیکن ان کو یہ تھا کہ ابھی نکاح کیا موسیٰ علیہ السلام بیگم لے گئے چلے گئے, تو بھائی میں اپنے گھر کا بھی تو میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے جو گھر میں میری خدمت کرے, تو یہی مہر رکھ لو کہ میرے بکریاں چلاؤ 10 سال, 8 سال تو لازمی ہیں, 2 گریبی, 2 اپنی طرف سے چرانا چاہو تو. تو میری بکریوں کا ان کا کاروبار تھا, بکریاں چرا لو 8 سال, یہی مہر ہے, اور میری بیٹی کس کی ہو گئی؟ تمہاری ہو گئی. قال انی اریدو, بیٹی نے تو کہا کہ ابا اس کو مزدور رکھ لیں. انہوں نے سوچا کہ کیوں مزدور رکھوں, اس کو میں کیا بناؤں گا؟ داماد بناؤں گا. انی اریدو ان انکی حق احد ابنتی ہاتین علا ان تاجرنی 8 حجج, میں ارادہ کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ ان 2 میں سے 1 کا نکاح تم سے کر دوں, اس شرط پہ کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, پورے 10 کر دو, فَمِنْ عِنْدِكَ, تو یہ تمہاری طرف سے. حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ, یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ, قبول ہے, ہم ہوتے. اب میں یہ اس کو کمپیئر کریں, لڑکی کے ابا کہتے کہ میں استخارہ نکلوانے جا رہا ہوں آپ کے بارے میں, پہلے تو ہم کرتے ہی نہیں, بولتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اتنی ٹینشن, اتنا عذاب, ابھی تو میں اپنی بچی کو پڑھاؤں گا, ایکچولی ابھی تو جوان ہوئی ہیں, ابھی تو پڑھاؤں گا میں ان کو, میں ان کو یہ بناؤں گا, پھر وہ بناؤں گا, پھر الیکشن میں کھڑا کروں گا ان کو میں, اور جو ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے. خام خا کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں, اور پھر ڈپریشن کے مریض خود بنتے ہیں. ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک آزمائش وہ ہے جو آپ نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی. پھر اگر ان کے دل میں خیال بھی آتا تو کہتے ہیں میں خود کیوں پیشکش کروں, میری تو عزت کے خلاف ہو جائے گا, اپنی بیٹی خود کسی پہ پیش کر دی, یہ تو ہماری پرمپرا ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو رشتے خود آتے ہیں, ہمارے جوتے پکڑتے ہیں, پاؤں گھستے ہیں, پھر جا کے ہم دیتے ہیں. خود سے ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, یہ نہیں ہوتا, غیرت کے خلاف ہے. ایسے لوگ ہیں غیرت کے چکر میں بیٹیوں کو 50-50 سال کا کر دیا, اور خود سے پیشکش کسی سے نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو خود پیش کیا حضرت ابو بکر پہ, کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے, بولو بھائی, نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار کیا تو حضرت عثمان پہ پیش کیا, پھر نبی نے خود رشتہ بھیج دیا. کتنے آرام سے پیشکش بھی ہوتی تھی, اور نکاح کے پیغام رد بھی ہوتا تھا, قبول بھی ہوتا تھا, کوئی استخارے نہیں نکلتے تھے لمبے چوڑے, کوئی نیلے پیلے پتھروں کو نہیں دیکھا جاتا تھا, وہ جو چڑیل جیسے بیٹھے ہوتے نا انگوٹھے پہن کے مسٹنڈے, ان سے جا کے کہ یہ کون سا ستارہ میچ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بھائی بندہ طاقتور بھی ہے اور شریف بھی ہے, بس اور کیا چاہیے. جو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو میری بیٹی کے حقوق بھی ادا کرے گا انشاءاللہ, اللہ سے ڈرے گا تو سارے کام کرے گا. پھر وہ تو فوراً پیشکش کر دی, یہ نہیں کہ ابھی منگنی کریں گے, منگنی کا اسلام میں کوئی تصور, بولو بھائی, منگنی کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں, اتنی فصیح زبان ہے پھر بھی ہے ہی نہیں. ارادہ کر لیا کہ بس میرا پروگرام ہے, میں نے ارادہ کر لیا, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا میں استخارہ کروں گا, اور میں تو ابھی سیٹل تو ہو جاؤں, ابھی تو میں ایک نئے ملک میں آیا ہوں, ابھی مجھے سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. لوگ جاتے ہیں نا امریکہ, کہہ رہے ہیں ابھی تم سیٹل ہوں گے, پھر ہم اپنا ایک بزنس ہوگا, پھر ہماری 6 تاریخ روڈ پہ دکانیں ہوں گی, اس کے بعد ساتھ شادی کا سوچیں گے. بھائی موقع ملے فوراً سے پہلے کر لو یہ کام, باقی سارے کام کرتے رہو کرتے رہو, یہ بھی کرتے رہو, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ تبلیغ والوں پر اعتراض کر کے کہ پہلے اپنے گھر میں پورا اسلام لاؤ, پھر محلے میں, پھر کراچی میں, پھر کراچی سے سندھ میں, پھر پورے. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا, سب جگہ محنت کی جاتی ہے. پتا چلا اپنے گھر میں محنت کی, پورے گھر والے صحیح ہوئے ہی نہیں, پھر نہ کراچی میں آیا, نہ سندھ میں آیا, نہ پاکستان میں, نہ بر اعظم ایشیا میں, اور نہ دنیا میں. تو سب جگہ محنتیں, سارے کام چلتے, گھر میں بھی باہر بھی سب جگہ محنت ہوگی, جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ دین پر آ جائے گا, ورنہ یہ اللہ نے تھوڑی کہا کہ گھر میں محنت کرو گے تو سارے سیدھے بھی ہو جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کی فکر باہر سے باہر حال زیادہ کرنی ہے, لیکن اس میں موقوف نہیں کرنا. تو کوئی بھی کام ہم نے کسی پر موقوف کرنا نہیں ہے کہ پہلے یہ ہو جائے تو پھر یہ کریں گے, پھر بیٹھے رہو کچھ بھی نہیں کرو گے تم. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی میں مدین میں بھی ذرا سیٹل ہو جاؤں, اور یہاں کچھ میری جاب ہو, ابھی تو میں فرار ہو کے آیا ہوں, تھوڑا سا دیکھ لوں. موقع مل رہا ہے بھائی, بسم اللہ کرو, ٹھیک ہے نا, فوراً. اور استخارہ بھی نہیں نکالا, جو آج کل جو استخارے چل رہے ہیں, انہوں نے کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بچیاں کیا ہیں, نیک ہیں. کیوں؟ وہی باتیں مردوں کے مجمع میں نہیں گھس رہی اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں. بس اتنا کافی ہے. بیوی میں اور گرل فرینڈ میں کے معیار میں بڑا فرق ہوتا ہے. گرل فرینڈ جو ہے نا وہ جیسی مرضی بنا لو, بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو, حیا دار ہو, کیونکہ اس نے گھر سنبھالنا ہے. بولڈ زیادہ ہوگی تو پھر وہ اپنا بولڈ بنا دکھائے گی. پھر اس کو گھر والی کہنا مشکل ہوگا, پھر بچوں کی تربیت بھی مشکل ہوگی, پھر بچیوں کو بھی بولڈ بنائے گی, دو تین اسٹیکر لا کے بچے کے چپکا دے گی کہ یہ ہماری ماڈرن ڈریس ہے. ڈریس ہوتا کہاں ہے وہ بھائی, ڈریس ہی نہیں ہے, ڈریس کے علاوہ سب کچھ ہے. بیٹیوں کی تربیت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی وبینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. ایم القجر اجلین قضیت فلا عدوان علی, میری مرضی آٹھ سال چلاؤں یا دس سال, یہ ایگریمنٹ ہمارے درمیان پکا ہو گیا. اور ان بیٹیوں کے والد نے یہ بھی کہا, اچھا ان کو کیا پتا تھا کہ میں اپنی بیٹی جس کو دے رہا ہوں وہ موسیٰ کلیم اللہ بنے گا, ان کو تھوڑی پتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. کیا پتا تھا کہ میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں, ان کو یہ اللہ کے کلیم ہیں اور ایسے جلال قدر پیغمبر کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں اور میرا ذکر قرآن مجید میں آئے گا, ان کو کیا پتا تھا. تو یہ اس سے پتا چلتا ہے نیک لوگوں میں کہ ایک ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں اس پہ. تو فوراً فیصلہ کر دیا. تو اس لیے بیٹیاں بالے ہو جائے کریں تو جلدی نمٹا دیا کرو, اور اس میں لوگوں کی پرواہ مت کرو. کوئی بھی نیک آدمی نظر آتا ہے خود سے انتظار نہ کرو, خود پیش کر دو, بھائی میں چاہتا ہوں اگر آپ کا کیا خیال ہے. اور اس مسٹنڈے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی پیشکش خود کر دی تو یہ ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا, یہ نہ سمجھے, بلکہ قدر کریں. بولے بھائی آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے مجھے عزت دی, کیونکہ عزت دار آدمی کے سامنے ہی پیش کی جاتی ہے, کسی نیچ گرے پڑے آدمی کے اس کو ایسی آفر نہیں کی جاتی ہے. بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کسی بھی پیش کر دینا. اسی وجہ سے ابو داؤد کی حدیث ہے ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ قابل اکرام تعظیم کے قابل وہ ہے جس نے اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح کے لیے دی ہو, کیونکہ اس نے تمہیں بہت عزت دی ہے. حضرت علی کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغ ہوئی تو بہت رشتے آئے, نبی نے فرمایا یہ میں نے علی کے لیے بٹھائی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت علی کو بھی نبی نے اپنی بیٹی خود دی تھی. تو انبیاء جب بیٹیاں دینے میں آر محسوس نہیں کرتے تو آپ کی کیا پرمپرا بھائی, اور آپ کیوں کہو گے میری ناک کٹ جائے گی. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ سامنے والا بھی عزت والا ہو. وہ اگر گھٹیا ذلیل آدمی ہے, یہ ڈر ہے کہ وہ بجائے عزت دینے کے لوگوں میں چرچا کرتا پھرے گا. بعض ایسے بھی لوگ ہیں کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا تو دنیا ہوا ہے اس نے تو مجھے خود پیشکش کی تھی اور میں نے ہی منع کر دیا. یہ کیوں کر رہے ہو بھائی, اس کی عزت کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو بھائی, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے ٹھیک ہے منع کر دیا, دنیا کو نہیں بتائے پھر. تو ایسا اگر کوئی شخص ہے پھر یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ پیشکش بھی خاندانی لوگوں کے لیے ہے, یہ اس پیکٹ سے خاندانی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نیچ لوگوں کے لیے یہ پیشکش بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کے لیے پیشکش ہے, اتنے نیک نیٹ کلین, تو آپ کے لیے یہ خصوصی آفر ہم نے پیش کی ہے کہ آپ کو لوگوں کو چاہیے کہ آپ میں کوئی شریف ہے تو اپنی بیٹیاں خود پیش کریں, مگر تم ایسے نالائق ہو کرو گے پھر بھی نہیں. یہ میں تمہیں بتا دوں, پہلے تم وہی بولو گے میرے بھی یہ مسئلہ, میرا بھی ابا نے, میرا چاچا, میرا ماما, میرا نانا, میرا پھپھا, تو یہ پھر بیٹھے رہو کر. پھپھا کو کیا پڑی ہے تمہاری شادی کرے گا یار, ابا نہیں مان رہے, اما نہیں مان رہے. مرد بنے, مرد مرد وہ ہوتا ہے جس میں قوت فیصلہ ہو. بالے ہو گئے, کمانا شروع کر دیا, ابا کہہ رہے ہیں شادی میں نہیں کرنے دوں گا, ابا آپ میرے ابا ہیں, شادی میرا باپ بھی کرے گا. صحیح بتا رہا ہوں, شادی تو ہمارا باپ بھی کرے گا. اس طرح سے تو گھر بسایا جا سکتا ہے, ورنہ بیٹھے رہو اما میری ہیں, چاچا میرا, ابا میرا, یہ نہیں ہوتا. لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, خود بھی برباد ہو رہے ہو, ماں باپ کو آج کل پرواہ ہوتی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے. اکثر والدین بس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کماؤ پوت بنے, کما کے سارا پیسہ کس کو پکڑا دے, ہمیں پکڑا دے. اس کی سزا ملتی ہے کہ پھر بیٹیوں سے ان کی کوئی شادی نہیں کرتا, وہ بیٹا بھی یہی کماؤ پوت بن کے اپنے ابا اما کو کھلا رہا ہوتا ہے, ان کو نہیں دیتا. تو ابا اما کی احترام بہت ہے, مگر بالغ ہونے کے بعد اگر اپنی کوئی انکم شروع ہو گئی ہے, کھانے کمانے کے قابل ہو گئے ہو, تو پھر آدمی بنو, آدمی کے علاوہ کوئی اور چیز بننے کی کوشش. آدمی وہ ہوتا ہے جس میں قوت فیصلہ ہوتا ہے, ڈیسیجن پاور ہوتی ہے میں کروں گا. اور اگر کوئی طلاق یافتہ بیوہ پسند آتی ہے, وہاں دل چاہتا ہے شادی کرنے کا, تو بولو ہمارا باپ بھی کرے گا, کیونکہ رشتے دار روکتے ہیں طلاق یافتہ سے. کیوں؟ اپنی بھی طلاق یافتہ ہوگی نا, پھر تو فوراً ٹکا دیں گے کسی بھی کنوارے کو, یار آ رہا ہے تو پہنا دو اس کو, پہنا دو جلدی سے پہنا دو. آپ کا بیٹا اگر کرنا چاہ رہا ہے, نہیں ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی, طلاق یافتہ سے کر لی. ابا سے بولو ابا ناک واک نہیں کٹے گی. عزت دار لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیسا عزت دار بیٹا ہے جس نے طلاق یافتہ سے کی ہے, یہ تو بڑا عزت ہے. عزت دار لوگوں کی نظر میں عزت ہونا اچھا ہے, جو جن کے نظریے ہی ٹھیک نہیں ہے ان کی نظر میں عزت. تو کوئی بیوہ پسند آتی ہے, بچوں والی پسند آتی ہے, کوئی بات نہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, کنوارے ہیں, بیوہ عورت جو بچے والی تھی اس سے پہلی شادی کی ہے انہوں نے, اور میرے سے مشورے سے کی ہے. میں نے کہا بسم اللہ کر, بتا نہیں کسی کو, کر لے کر لی, ہنسی خوشی زندگی گزارنے. جب وہ خوش ہیں تو کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ رشتے دار ہماری ناک کٹ جائے, یہ کٹ جائے. میں نے کہا تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا نا, اس کی الگ الگ ناکیں ہوں گی سب کی, جتنے بچے ہوں گے, تو یہاں سے کسی کی ناک لے کے لگا دینا جس کی بھی ناک کٹ جائے. تو آدمی بننا, جب مرد مرد بنے گا نا تو مسائل حل ہوں گے. مرد ویسے تو گھر میں کھانے پینے کے معاملے میں مرد ہوتا ہے, ذرا سا کھانا ٹائم پہ نہ ملے گھر الٹ دے گا. لیکن جن چیزوں میں اللہ نے مرد کو ڈیسیجن پاور دی ہے اور اس کو یہ بنایا ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے, یہاں آ کے وہ کیا کر لیتا ہے, ہتھیار ڈال دیتا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان بزرگ نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح ان میں سے کسی ایک سے کرا دوں. موسیٰ علیہ السلام نے نکاح, میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہے, ماؤں کو بتائے بغیر نہیں کیا کرو, ماؤں کو اعتماد میں لو. میں ان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں جو سرے سے کرنے ہی نہیں دے رہے ان کا, باقی اگر ماں باپ کرنے دے رہے ہیں تو پھر ماں باپ کی رضا کو بہرحال یعنی ترجیح دینی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بیوہ یا طلاق یافتہ کا مسئلہ ہے, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, تو پھر اس میں یہ بھی ہے, ایک آپشن ہے, خصوصی پیکج الفلاحیہ مسجد سے گیا ہے, ان سے بولو ابو ایک آپ کی مرضی کی اور ایک میری مرضی کی, تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں اور میں بھی خوش ہو جاؤں. تو وہ اتنا آرام سے ہوگا نہیں معاملہ, لیکن کر لو یار, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بسم اللہ کرو, اسی طرح معاشرے سے فساد ختم ہوگا. ابو کو بولو ابو ایک آپ کی مرضی کی اور ایک, ابھی دیکھو ایک وہاں ہری پور میں ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہاں جاب کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں کیس ہوا. کیس یہ ہوا کہ ایک بڑے شریف عالم تھے, بڑے نیک, بڑا خوبصورت نوجوان تھا وہ. تو چچا بھی چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی اس کے شادی کروں, اور خالہ بھی چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں. پھڈا ہو گیا دونوں خاندانوں میں. خالہ کہہ رہی ہے میں اپنی بیٹی دوں گی, اور پھوپھی کہہ رہی ہے میں اپنی بیٹی دوں گی. پھڈا ہو گیا. حل کیسے ہوا ہے؟ دونوں سے ہو گیا, اور واقعی دونوں سے ہوئی. واہ بھائی واہ. تو ایک ہفتے کے وقفے سے دونوں سے شادی ہوئی. تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ابا آپ کی مرضی, اور ایک طلاق یافتہ سے بھی کروں گا, کیونکہ معاشرے میں بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ, ان کا بھی تو گھر بسانا ہے نا, تو ایک کماری سے کر لیں گے اور ایک کس سے کر لیں گے, ایک طلاق یافتہ سے ایک کسی بیوہ سے کر لیں گے, اور پھر ایک آپشن رہ جائے گا, وہ سوچیں گے کس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چار شادیاں کی تھیں, یہ تورات میں ہے, اس کے بعد بھی مزید تین نکاح کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایگریمنٹ کیا. قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل, جب وہ ایگریمنٹ پورا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام واپس مدین کی طرف, اپنے مصر کی طرف آنے کا انہوں نے ارادہ کیا, تو اپنی گھر والی کو لے کر مصر واپس آ رہے ہیں. اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مرد جہاں ہو بیوی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اپنے ابا کے گھر رہو, میں وہیں سے خرچہ بھیج دوں گا, کیونکہ 10 سال ہم نے یہاں گزارے, میں مصر واپس جا رہا ہوں. آج بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں, میاں یورپ چلا گیا, بیگم کو یہی چھوڑا ہوا ہے, 2-2 سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے, اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں, کبھی کبھار ایک آدھ فون کر لیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے, یورپ گئے ہو, امریکہ گئے ہو, سعودی گئے ہو, بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو, یہ عورت کا حق ہے. بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی, تو شادی سے تو ہم منع نہیں کرتے, لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں, اور اس کے پاس 2 سال میں بولو بھائی ایک مرتبہ, تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاری اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑھیں گی, اس کو بھی لے کے جاؤ. کرتے کیا ہیں اپنے گاؤں دیہات سے, ایک پرانی سی نا یہاں شادی کر لی, وہ ابا کے کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی, وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں, خوبصورت خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں, تو یہ والی کیا لگتی ہے پرانی. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں مزے اڑانے ہیں, تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے اور بعض نکاح کرتے ہیں. نکاح کر کے اس کو نہیں بتایا, اب اس کے پاس دو سال میں ایک مہینہ اور اس کے پاس روزانہ, تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے. عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے, وہاں اپنی بیگم کو بولو بھائی. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو باپ کہا, ماں کو ماں کہا, بیوی کو صاحب کہا ہے. صاحبہ, صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو والا صاحبہ نہیں, صاحب کیا حال ہے یہ والا نہیں, صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی, جو آپ کے 24 گھنٹے. وصاحبتہ واخیہ, قرآن میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا, تو اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا کا لفظ استعمال کیا, بھائی سے بھی دور بھاگے گا اس کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا, بیوی کو فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. ابیر ہے یا نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا, تو ابا کو کیا کہا؟ ابا. حالانکہ انسان ابا کے ساتھ بھی رہتا ہے لیکن ان کو ساتھ ہی نہیں کہا. ماں سے بھی دور بھاگے گا اور بھائی سے بھی دور بھاگے گا, اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا جس کو جس خاندان نے اس کو ٹھکانا دیا, اس کو بھی اللہ نے ساتھ ہی نہیں کہا. لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وصاحبتہ, اس کے ساتھ رہنے والی جو تھی ہمیشہ, اس سے بھی کیا کرے گا قیامت کے دن دور بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی صاحبہ ہوتی ہے, یعنی آپ کے ساتھ بولو بھائی رہنے والی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب بیگم آپ کے ساتھ چپک گئی ہے, ٹھیک ہے؟ اب جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے بیگم ساتھ جائے گی. ہاں تھوڑے دن کے لیے سفر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, دو دو سال تین تین سال جا کے رہتے ہیں اور بیگم کو یہی رکھتے ہیں, یہ عورت پہ ظلم ہے. تو یہ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, تو اس لیے امریکہ جا کے, اور یہ شریف ہونے کی علامت بھی نہیں ہے. شریف آدمی کا تو ویسے بھی بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا بھائی. امریکہ دو سال کیسے رہو گے تم یار؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا جو دو دو سال رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں, کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے, لیکن عمومی طور پر ایسا رہنا بہت مشکل ہے کہ آپ بیگم کے بغیر دو دو سال رہیں, آپ جوان بھی ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہیں ایسے لوگ لیکن شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو شریف ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنی بیگم کو ہمیشہ اپنے سفر میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں, یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ خاندانی ہے. کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتا تو بیوی کو کم از کم نہ لے کے جاتا, اس کو ٹوپی کرا دیتا. جیسے کہ لوگ عیاشی کے لیے, میں تھائی لینڈ میں تھا نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے یار, اتنی زبردست خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں. اس نے کہا یہاں لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں, بیگم کو ساتھ لے کے نہیں آتے. بیگم کو لے کر آئیں گے تو لوگ, وہ بیگم پوچھے گی نا کہاں بھائی, تین دن سے کدھر غائب تھے. تو ہمیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ یار یہاں تو بچوں کو لانا چاہیے گھمانے پھرانے کے لیے, اگر اللہ نے وسائل دی اسباب دی ہوں تو یہ کیوں نہیں, یہ سب اکیلے اکیلے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کچھ تھے اچھے لوگ بھی, تو انہوں نے کہا کہ لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں تو بیگم کو تھوڑی لے کر آئیں گے. تو اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے, موسیٰ علیہ السلام جب واپس گئے تو بیگم بھی بولو بھائی ساتھ, یہ بھی میرے ساتھ ہی چلے گی. کیسے پیدل, ہاں پیدل سفر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے, کتنا لمبا سفر پیدل کیا. فلما قضا موسیٰ الاجل, اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی, وسار باہلہ, اور اپنی اہل کو لے کے چلے ہیں, گھر والوں کو لے کے چلے ہیں. تو رات کے وقت جب رات ہو گئی نا, شدید سردی تھی, تو جب مسافر شدید سردی میں ہوتا ہے تو اسے آگ چاہیے ہوتی ہے, آبادی کہیں دور نظر آ جائے یہ چاہیے ہوتا ہے, کہیں آگ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں گرمی بھی ملے گی اور کوئی انسان کی وجود کا علم بھی ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہے, وہ ہمیں راستہ بھی بتائے گا کہ بھائی مصر جانا ہے تو یہاں سے چلو. آنا سمن جانی بھی توری نارا, کوہ تور جو ہے نا, کوہ بڑا مبارک پہاڑ ہے یہ کوہ تور, جہاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. تو تور کے کنارے پر حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی. قال علی اہلہم کسو, یہ واقعہ اللہ نے بڑے اہتمام سے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے, کیونکہ اس انداز سے کبھی کسی پیغمبر پر وحی نہیں آئی ہے. ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے, سب پر جبریل وحی لے کر آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے سب پر جبریل وحی لے کر آئے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایسی فضیلت دی، اپنے اس بندے کو ایسا نوازا کہ یہاں اللہ حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو کے ان کو نبوت دے رہا ہے. آنس من جانب طور نارا، ایک آگ نظر آئی، قال لأهلهم كثوا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، یا تو کوئی انسان وہاں ہوگا جو ہمیں خبر دے گا، کچھ راستہ بتائے گا، یا کچھ آگ کا ٹکڑا میں لے کر آ کے آگ جلا لوں گا، تستلون، تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کر لیں. فلما اتاها، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو ایک آواز آئی، کس قسم کی کلام تھا، کیسی آواز تھی، اس کی کیفیات ہم جان ہی نہیں سکتے، اللہ کا کلام تھا، اللہ کی آواز تھی وہ، کہ اخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے بولو بھائی اتار دے، انک بالوادی المقدس طوا، تو ایک مقدس وادی میں ہے دو پہاڑوں کے درمیان، جس وادی کا نام کیا ہے طوا، انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، کیا عجیب انداز ہوگا دیکھو، اور اس کائنات میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں، انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. ہر پیغمبر کو شروع میں یہی بتایا گیا ہے، صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا العزیز الحکیم، زبردست غالب ہوں اور حکمت والا ہوں. وانا اخترتک، اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ہزاروں انسانوں میں تجھے اپنی پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے. فاستمع، اب تو غور سے سن، لما، اس بات کو، یوحا، جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے حیران ہوئے ہوں گے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں آگ نظر آئی ہے تو کوئی انسان ملے گا ہم کو. اور ایک جگہ فرمایا کہ انی ان اللہ، انی ان اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پھر اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ تو نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اتنی اہمیت ہے نماز کی. اور پھر کچھ احکام دیے. موسیٰ علیہ السلام کو اب تک پتا نہیں ہے کہ مجھے ذمہ داری کیا دی جانے والی ہے، ذمہ داری کیا دی جانے والی. تو اللہ نے کیا فرمایا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ جو اپنی لاٹھی ہے نا اس کو زمین پر پھینک دے. دیکھو اللہ پہلے بتاتے کہ میں تمہیں اصل میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں، پھر پوری ڈیٹیل بتاتے نا، موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈر جاتی ہے، بھائی یہ کیا ہو. تو اللہ نے نا پہلے اپنی قدرت کے کچھ نمونے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے. القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پر پھینک دے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب انبیاء پر وحی آتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطانی تصرف نہیں ہے بلکہ کون ہے، یہ اللہ کی، ایسا اطمینان ڈال دیتے ہیں ان کو، یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے. تو القی ما فی یمینک، جب دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو زمین میں ڈال. جیسے ہی زمین میں ڈالا ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ بھی اپنے محبوب کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر اس آگ سے آواز آئی، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس لوٹ، ولا تخف، ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. انک من الامنین، تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو، کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. اور یہ بھی کہا انی لا یخاف لدی المرسلون، پیغمبر میرے ساتھ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں. تو پیغمبر ہے، تجھے کس بات کا خوف کہ اللہ کی موجودگی میں تجھے کوئی تنگ کرے گا کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے کہا کہ پکڑو, ٹھیک ہے نا, سانپ کیسے پکڑا ہوگا. میں جب آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی کیسے بیان کرنے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے ولم یعقب. اگر اللہ اتنا ہی بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے تو بھی کافی تھا, لیکن اللہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری کیفیت کو نقل کر رہے ہیں کہ بھاگے اور پیچھے مڑ کے ہیں بھائی نہیں دیکھ رہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ واقعہ بیان کرنے میں مزہ آ رہا ہے کہ فرار ہوئے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا, پہلے تو خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو رہا ہے نا, تو اللہ کہتے واپس آ جاؤ, نہ یا موسیٰ, اے موسیٰ کدھر جا رہا ہے بھائی, موسیٰ کدھر جا رہا ہے, اقبل واپس لوٹ, ولا تخف اور ڈر مت, سنعیدھا سیرتھا الاولى, اسے پکڑ لے جو اس کی پہلے حالت تھی, ہم اسی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ نے ہمت کر کے اس کو پکڑا اور وہ دوبارہ کیا بن گئی, لاٹھی بن گئی. وضم یدک الى جناحک, اب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. حضرت موسیٰ نے ڈالا, ڈرے ہوں گے کہ بھئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جب وہ باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. فذالک برہانان من ربک الی فرعون وملئی, یہ دو معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے, اے اللہ کرنا کیا ہے, یہ کیوں مجھے دے رہا ہے معجزے. اذهب الی فرعون, جا فرعون کی طرف. ہیں بھائی ارادہ یہ تھا بیگم کو لے کے کہیں چھپڑ میں, کیا خیال ہے بھائی, کہیں شہر کے کنارے, 10 سال ہو گئے بھول بھلیاں ہو گیا, پرانا واقعہ ہے کس کو یاد ہوگا, کہیں کنارے میں لے کے بیگم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا. اور اللہ نے کیا کہا ہے بھائی, اللہ نے کہا کہاں جا, فرعون کی طرف. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, ربی انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں نے تو قتل کیا ہے, فاخاف ان یقتلون, مجھے تو وہ مار دیں گے جان سے, وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, میری تو خطابت کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے, میری زبان میں فصاحت بلاغت نہیں ہے. اخی ہارون, میرا بھائی ہارون ہے, اس کی زبان کیا ہے فصیح, اس کو بھیج دے, مجھے نہیں بھیج. قال کلا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہارون کو نبوت دے دے, اللہ نے کہا کلا, ہرگز ایسا, ہم نے سلیکشن تیری کی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ کس کو دے دو, ان کو بھیج دو, ہارون کو بھیج دو, ایسا کیسے ہوگا, جائے گا تو ہی. یہ جو معجزے دکھا رہے ہیں اور تجھے صندوقچے میں ڈالا اور یہ جو اتنے مراحل سے گزارا ہے, یہ اس لیے تھوڑی کہ ہارون کو بھیج دیں اور تجھے نہ بھیجیں, تو جائے گا تو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اشدد بھی ازری اشریک فی امری, اے اللہ پھر ہارون کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دے, اے اکیلا نہیں کسی کو تو ساتھ بھیج دے میرے, وہ فصیح ہے زمان میں, اشریک فی امری, اشدد بھی ازری اور میری کمر کو میرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دے, کیوں اکیلا جب ہوتا ہے تو کام مشکل, کوئی تصدیق کرنے والا ہو نا تو انسان کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا, کوئی تو ہو ساتھ دینے والا. کئی نسبحہ کا کثیرا, اے اللہ ایک کے بجائے دو ہوں گے تو تیری کبریائی بہت زیادہ بیان کریں گے. فرعون کے محل میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں ہے, تو اے اللہ ایک کیا کبریائی بیان کرے گا, دو ہوں گے مل کے تیری کبریائی بیان کریں گے. وَنَذْكُرَ کا کثیرا, اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے ہم. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, قال قد اوتیت سؤلك یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نے تیری اس حاجت کو پورا کر دیا, تیرے بھائی کو بھی تیرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا. اب چونکہ کام بہت بڑا ہے, موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں, تو اللہ نے موسیٰ سے کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى, اے موسیٰ آج ہم نے تیری دعا قبول کر کے تیرے بھائی ہارون کو جیسے تیرے ساتھ شامل کیا ہے, اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر بہت بڑے بڑے احسانات کر چکے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحا, اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی, گود میں جب تو تھا اور میں نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا ما یوحا, وہ خیال جو میں ڈال چکا تھا. ان اقذفیہ فی التابوت, میں نے تیری ماں کو یہ کہا تھا کہ اس بچے کو کہاں پھینک دے, تابوت میں ڈال دے, اور اس تابول کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، اور اس دریا کی موجوں کے حوالے کر کے وہ تابوت میں نے فرعون کے محل میں تیرے اور اپنے دشمن کے ہاتھ میں پہنچا دیا، اور وہاں تجھے پروان چڑھایا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میرے اور تیرے دشمن نے تجھے اٹھایا مگر میں نے تیری محبت اتنی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ کسی نے تجھے قتل نہیں کیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ تجھ سے ایک انسان کا قتل بھی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا، جب کسی سے قتل ہوتا ہے تو وہ بچتا نہیں ہے، لیکن میں نے تجھے بچا لیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور کتنی آزمائشوں میں نے تجھے ڈالا، اور ان آزمائشوں سے گزار کے ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِي يَا مُوسَىٰ، آج تو اس مقام تک اور اس مرتبے تک پہنچا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور آج میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے تو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے وہ کس کا بن جائے گا؟ وہ اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، باقی لوگ دنیا کے لیے، تو کس کے لیے ہے؟ میرے نفس کے لیے، میں نے اپنے لیے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اب تو بھی اور ہارون دونوں جاؤ۔ اِنَّهُ طَغَىٰ، اس نے بڑی سرکشی مچائی ہوئی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اور جا کے نرم بات کرنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی ہیں، وہ جا کے وہ ایک قبطی کو مار دیا تھا نا، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں وہ کوئی اللہ کے بارے میں بات کرے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جائیں۔ کہا کہ کیا کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، نرم۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّر، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، کیونکہ مقصد کسی کو جہنم میں پہنچانا نہیں ہے، سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ او یخشا، شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ قالا، دونوں اب مل کے کہہ رہے ہیں، یعنی اس موقع پہ نہیں، حضرت ہارون کو بھی بلا لیا۔ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا، اے اللہ وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا۔ دیکھو اللہ میاں کہہ بھی رہے ہیں، یہ انسان کی طبیعی حالت ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر کیا کرے گا، سرکشی بھی کرے گا، زیادتی بھی، اتنے آرام سے وہ ہماری بات سنے گا نہیں۔ یفرط علینا او ان یطغا، قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا مت ڈرو، اننی معکما، جہاں بھی ہو میں تمہارے، تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اسمع وارا، تمہاری ہر ہر بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہارے ہر ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ فاتیا فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ فقولا، اور دونوں جا کے فرعون سے کہو، انا رسولا ربک، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ولا تعذبهم، ان کو جس عذاب میں تو نے رکھا ہوا ہے اس عذاب میں مت رکھ۔ قد جئناک بآیت من ربک، اور ہم اپنے رب کی طرف سے تیرے پاس بڑی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدى، اور جو بھی سیدھے راستے کی اتباع کرے گا اس پر اللہ کی سلامتی۔ کیسا خوبصورت منظر ہے کوہ طور کا، ہے گئے کیا لینے کے لیے تھے اور وہ کیا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے ہیں، اپنے بھائی ہارون کو بھی لیا، اور جس سے بچ کے بھاگے تھے سیدھا اس کے محل میں پہنچے۔ جب محل میں گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ میں آیا ہوں، تو فرعون نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے رب نے مجھے رسول بنایا۔ فرعون کو اس پہ غصہ آئے کہ رب کون ہے، کہیں گے رب تو میں ہوں۔ تو فرعون کہتا ہے جواب میں، فمر ربکما یا موسیٰ، موسیٰ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ فرعون کو غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹ کے کہتا ہے الا تستمعون، تم لوگ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں، سن رہے ہو کیا کہہ رہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جیسے ہی فرعون خاموش ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا اور تمہارے باپ دادا کو بھی۔ فرعون کو غصہ آیا کہ میری بات کا جواب دے نہیں رہا اور اپنی تقریر کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ مجنون ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی تقریر کیے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر شروع کر دی، رب المشرقی والمغربی وما بینہما, مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے, اور مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے وہ. اب فرعون کو آ گیا غصہ کہ یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا, اور موسیٰ علیہ السلام تلاش کر رہے تھے بولو بھائی موقع. جیسے ہی فرعون بریک لیتا فوراً جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر. کیوں؟ تاکہ اس پہ اثر نہ ہو تو لوگوں پہ تو اثر ہو کہ ہم کس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے جیسے انسان کو موسیٰ حقیقی خدا کی طرف بلا رہا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا مشرق اور مغرب کا, اور ہمارے اور ہمیں باپ دادا کو, ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا اس نے. تو پھر فرعون کو غصہ آیا اور کہنے لگا لئن اتخذ الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, تو کہہ رہا آسمانوں کا اور فلانا رب. دلائل کی دنیا میں تو کوئی جواب نہیں تھا, دھمکیوں پہ آیا. کہنے لگا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا کہا یا بنایا تو میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جیتک بشیء مبین, اگر میں واضح معجزات لے کر آؤں تو بھی. فرعون نے کہا کیا معجزے دکھائیں گے, فاتی بھی ان کنت من الصادقین, لے آ بھائی. فالقا عصاہ, فوراً موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی, وہ اچانک سانپ بن کے دوڑنے لگی, اور ہاتھ گریبان میں ڈالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا. فرعون نے کہا ان ھذا لساحر علیم, سیکھا ہوا جادوگر ہے. کیا ہے بھائی یہ؟ تو جادو میں کرتب لوگ دکھاتے ہیں, لاٹھی کو کبوتر نہیں, وہ رومال سے کبوتر نکال لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ کرتب ہیں. اس طرح کے کرتب تو دنیا دکھاتی ہے. فلناتینک بسحر مثلہ, کوئی بات نہیں ہے فرعون, ہم بھی جادو لے کر آئیں گے جو تیرے جادو کو کیا کر دیں گے, توڑ دیں گے. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا, پھر انشاءاللہ یہ باقی واقعہ کل بیان کریں گے. یہ تو ایسا واقعہ کہ فجر تک ہوتا رہے تو بھی آپ کی تو کوئی توانائی خرچ بھی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. تو پھر انشاءاللہ یہ کیا اسباق ملتے ہیں, ابھی آج جو اسباق ملے نا پہلے اس پر عمل کریں, ٹھیک ہے, پھر کل والے آپ کی طرف آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.